سنیچر 18 جولائی کے سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. عراق میں بغداد کے شمال مشرقی صوبے دیالا میں داعش کے خودکش حملے میں کم سے کم 120 افراد ہلاک. حملے کے مقصد پر تجزیہ کار نے کہا،
اس تاثر کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ محدود ہو کے رہ گئے، اب اس حملے کے بعد اسپیکولیشن یہ ہوگی کہ یہ محدود نہیں ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی صوبے دیالا میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 120 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ صوبے کے شیعہ اکثریتی علاقے بنی سعد کے ایک مصروف بازار میں ہوا. تفصیل ذیشان حیدر سے.
عراقی پولیس کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید منا رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ کے ملبے سے لاشوں کو نکالنے کا کام جاری ہے اور خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. اس دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، جبکہ حکام نے دیالا صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے عید کی دوسری تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے.
ادھر سعودی عرب میں حکام کہتے ہیں کہ حالیہ کارروائیوں میں انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستہ 431 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان میں زیادہ تر سعودی شہری ہیں. تفصیل عظیم رفیع سے.
سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک منظم گروہ تھا جس کا مقصد ملک میں افراتفری پیدا کرنا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا تھا. وزارت داخلہ کے مطابق مشتبہ افراد سیکورٹی فورسز اور مساجد پر خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جبکہ مشرقی صوبے میں شیعہ مساجد پر حملوں میں بھی یہی گروہ ملوث تھا. واضح رہے کہ سعودی عرب، شام اور عراق کے بڑے حصے پر قابض شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیاں کرنے والے امریکی اتحاد کا حصہ ہے.
پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد بھاگ رہے ہیں اور وہ اب چھپ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ فاٹا کے شہری علاقوں میں جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں متوقع نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جبکہ فوج کی برابر توجہ اب دہشت گردی کے تمام ذرائع ڈھونڈنے اور سہولت کاروں اور مالی مدد دینے والوں کے خاتمے پر ہوگی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں حکام کے مطابق 2 مختلف واقعات میں ایلیٹ فورس کے ایس پی سمیت 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق پہلا واقعہ سوابی کے گاؤں سلیم خان میں پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل پر سوار ایلیٹ فورس کے ایس پی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا جس میں ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا اور جوابی حملے میں 2 حملہ آور بھی مارے گئے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع اواران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق گزشتہ شب دارالحکومت کوئٹہ میں خودکش حملہ آور نے ہزارہ ٹاؤن میں داخل ہونے کی کوشش کی. چوکیدار کے روکنے پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں خودکش حملہ آور اور چوکیدار دونوں ہلاک ہو گئے. ادھر بلوچستان ہی میں کوئٹہ پریس کلب کے باہر آج لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. یہ مظاہرہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام ہوا. تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا،
35,000 آدمی ہمارے لاپتہ ہیں اور 8,000 کے قریب مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، تو یہ گھر والے کیسے خوشی منائیں گے؟ یہ سارے گھر والے ماتم میں ہیں اس وقت، اس لیے آج عید کی خوشی کو چھوڑ کے اپنے لاپتہ افراد، بھائی، بیٹے، باپ، ان کے لیے احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلے ہیں.
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے جوہری معاہدے کے باوجود مغرور امریکہ کے بارے میں ایرانی موقف تبدیل نہیں ہوگا. عید کے موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ایران کے امریکہ سے واضح اختلافات ابھی بھی قائم ہیں، بالخصوص مشرق وسطی کی پالیسی پر. انہوں نے کہا،
ما از حمایت
کہہ رہے ہیں، ہم اپنے علاقائی دوستوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے. بحرین، یمن اور فلسطین کے مظلوم عوام، شام اور عراق کی حکومتوں اور ان کے عوام سب کی حمایت جاری رکھیں گے. یہ تھے ایران کے رہبر اعلی کے الفاظ. شام میں کرد ذرائع اور لڑائی پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے کرد فورسز کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں. دونوں ہی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ ماہ الحاسکا شہر کے گرد و نواح میں ایسے گولے استعمال کیے گئے جن سے بدبودار زرد رنگ کی گیس خارج ہوئی، جس سے فوجیوں کو گلے، آنکھوں اور ناک میں شدید جلن کے ساتھ متلی اور چلنے پھرنے میں معذوری کا سامنا بھی کرنا پڑا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلائی جہاز نیو ہورائزنز نے پلوٹو کے حیران کن برفیلے میدانوں کی مزید تصاویر جاری کی ہیں. عبید ملک.
ان تصاویر میں پلوٹو کی سطح پر کثیر الزاویہ اشکال دیکھی جا سکتی ہیں جو کہ 20 سے 30 کلومیٹر چوڑی ہیں اور ان کے کنارے سیاہ مواد یا چھوٹے ٹیلوں پر مشتمل ہیں۔ اس سطح کو سوویت سپوتنک سیٹلائٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سطح پر یہ ابھار نیچے سے آنے والی تپش کا ثبوت ہو سکتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اسپین میں ایک ہوائی اڈے کی بولی صرف 10,000 یورو، اور اگر آپ جاننا چاہیں کہ گزشتہ ہفتے ہم کن 10 چیزوں سے لاعلم تھے تو ہماری ویب سائٹ پر آئیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اب سیربین کے موضوعات۔ آج پروگرام کا موضوع عراق میں شدت پسند تنظیم داعش کا حملہ ہے۔ صبح دیالا میں ہونے والے اس خودکش کار بم دھماکے میں کم سے کم 120 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ خان بنی سید نامی قصبے میں ایک بازار میں جمعے کے روز اس وقت کیا گیا جب لوگ عید منا رہے تھے۔ صوبائی حکام کے مطابق اس حملے میں 130 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دھماکے کی شدت سے کئی عمارتیں ڈھہ گئی ہیں۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی اطہر کاظمی۔
عراق کے مشرقی صوبے دیالا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع شیعہ اکثریتی علاقے خان بنی سعد نامی قصبے میں ہوا۔ عراقی پولیس کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید منا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شدید دھماکے کی وجہ سے عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ دوسری جانب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دولت اسلامیہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے ایک رکن نے کار میں موجود 3 ٹن وزنی بم ہجوم میں لے جا کر دھماکہ کر دیا۔ عراقی پولیس کے میجر احمد التمیمی کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ہولناک نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند افراد سبزی کے ڈبوں میں اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق جائے حادثہ کے ملبے سے لاشوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ حکام نے دیالا صوبے میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کرتے ہوئے عید کی دوسری تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ رواں ہفتے میں ہی عراقی دارالحکومت بغداد میں متعدد بم دھماکوں میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اور ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور حکومتی افواج کے درمیان جنگ جاری ہے۔
عراق کے مشرقی صوبے دیالا میں خودکش کار بم حملہ، تفصیل بتا رہے تھے اطہر کاظمی۔ داعش اپنی سرگرمیوں کے لیے خودکش حملے کے علاوہ کون سے حربے استعمال کرتی ہے، اور داعش کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری کتنی مؤثر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس شدت پسند تنظیم کی سرگرمیوں کے پیش نظر ذہن میں ابھرتے ہیں، اور ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے واشنگٹن میں مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار کامران بخاری سے رابطہ کیا، اور پہلے ان سے دریافت کیا کہ دیالا صوبے میں کیے گئے اس حملے کی عسکری اہمیت کیا ہے۔
دیکھیں، اگر داعش کا وہ جو نقشہ ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ جی ان کی نام نہاد جو خلافت ہے اس کے حدود اربا کیا ہے، تو اس میں دیالے جو ہے وہ مشرقی حد ہے، اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے ایران کا بارڈر آتا ہے، ایران پہ ان کا اثر رسوخ نہیں ہے اس طریقے سے، یا پریزنس نہیں ہے، بلکہ دیالا میں بھی ان کی جو ہے وہ والی پریزنس نہیں ہے کہ جو امبار پراونس میں ہے یا نناوا پراونس میں ہے۔ جو دیالا ہے وہ اس وجہ سے جو ہے ایک ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور پھر یہ کہ دیالا کے اندر جو ہے وہ مکسڈ ڈیموگرافی ہے، جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، کرد بھی ہیں، تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا جو ہے اس طریقے سے ان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایران کے بارڈر کے بہت قریب ہے، اور وہ شاید اسے کہتے ہیں اہم ہے فیکٹر ان کے لیے کہ بھئی دیکھیں ہم ایران کے بارڈر، وہ یہ تشہیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے بارڈر کے قریب ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہوتی ہیں یہ ٹارگیٹ آف اپرچونیٹی ہوتی ہیں, کیونکہ ایک تو وسائل کی جو نا کمی ہے, وسائل جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. وہ کہ جو ہے عام طور پہ جو میڈیا کے اندر یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ داعش جو ہے وہ ایک طرح سے انسٹاپبل ہے اور پھیل رہی ہے, تو یہ وہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں وہ اس اسٹریٹیجک جو ہے گول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک لارجر دین لائف امیج کریٹ کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ٹو کیپ ایوری ون گیسنگ کہ جی اب نیا حملہ کہاں ہوگا. یہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے اور بہت ساری اور جگہوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہر بڑی جو ہے کوئی نیا حملہ کیا جاتا ہے, نئے بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے.
تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک تو ایران کی سرحد کے قریب ہے صوبہ دیالہ, اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے وہ بڑے حملے کر کے اپنا جو وہ ایک تصور ہے وہ اس طرح سے اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں کہ لوگ گیس کریں, لوگ یہ کریں کہ اب اگلا کیا قدم ہو سکتا ہے ان کا. کیا یہ جو حملہ ہوا ہے اور دوسرے حملے بھی, اور خاص طور پہ یہ جو حملہ ہوا ہے, کیا یہ بغداد کی جانب ان کی پیش قدمی کی تیاری تو نہیں ہے کہیں؟
نہیں نہیں, بغداد کی طرف یہ دیکھیں, یہ بغداد کے شمال مشرق میں ہے, تو یعنی جو ان کا کور ایریا ہے جہاں پہ جو ان کا ہب ہے عراق کے اندر, وہ ہے بغداد کی مغرب کی جانب, شمال مغرب اور مغرب کی جانب. تو اگر انہوں نے بغداد پہ حملہ کرنا ہے یا بغداد کے جانب جانب قدم بڑھانے ہیں تو وہ امبار پروونس سب سے زیادہ اسٹریٹیجک ہے, وہ قریب پڑتا ہے. یہ تو جو ہے وہ کان کو ٹیڑھا کر پکڑنے والی بات ہوئی. اور وہاں پر دیکھیں یہ پھر یہ بھی ہے کہ جب داعش کے جو اسٹریٹیجک پلانر ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں کیا تاثر ہے. فی الوقت یہ تاثر ہے کہ عراق میں ان کو پسپائی ہوئی ہے, ان کو صلاح الدین سے بالخصوص تکریت اور بائی جی کی جو ریفائنری ہے وہاں سے دھکیلا گیا ہے. ان کی پوزیشن موصل میں تو مضبوط ہے لیکن پھر گرد و نواح کے اندر جو ہے ان کے اوپر خاصا پریشر ہے کردوں کی طرف سے اور پھر عراقی فورسز کی طرف سے بھی. اسی طریقے سے جو ہے ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے مجموعی طور پہ کہ یہ اس وقت سنی علاقہ جات میں, جہاں سنی اکثریت علاقہ جات ہیں, یعنی امبار پروونس اور جو صوبہ نینوا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب یہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس تاثر کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ محدود ہو کے رہ گئے. تو اب یہ ہے کہ اب اس حملے کے بعد لوگ یہی سمجھیں گے یا اسپیکولیشن یہ ہوگی کہ دیکھیں جی جو ہے یہ محدود نہیں ہے, ان کو پسپائی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو ہے چھلانگ مار کے تو بغداد کی شمال مشرق میں حملہ کیا. تو یہ ساری
اسٹریٹیجک
تھنکنگ ہوتی ہے.
یہ بتائیے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی داعش کو مسلسل ہوائی بمباری کا نشانہ بناتے رہے ہیں, حاصل کیا ہوا ہے اب تک؟
دیکھیں جو ایئر کیمپین ہوتی ہے یہ تو ایک ویل نون چیز ہے کہ ایئر کیمپین کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ایئر کیمپین انٹیلیجنس ڈریون ہوتی ہیں, ان کی افادیت بہت محدود ہوتی ہے. جب تک آپ کے پاس گراؤنڈ کے اوپر حملہ کرنے کی گراؤنڈ پہ فورسز نہ ہوں, بوٹس آن دا گراؤنڈ, تب تک آپ ایک ویل انٹرنچڈ مخالف کو ڈسلوج نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عراقی فورسز کی صلاحیت جو ہے اور ان کی جو دیکھیں عراقی فورسز جو ہیں وہ شیعہ ڈومینیٹڈ ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے جو پاکستانی افواج کا جو سلسلہ تھا 71 کی جنگ کے اندر, کہ لوکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں, بہت کم آپ کے لوگ جو ہے نا حامی ہیں. تو ایسے میں ایک آکوپیشن فورس کا جو ہے نا کردار ادا کرتی ہے جو عراقی فورسز ہیں. اب اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ سیاسی ڈیل نہیں ہوں گی تو وہ اس طرح کی ملٹری کارروائی جو ہے گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتی, اور اس وقت تک داعش جو ہے اس کو جو ہے نا وہ ایک بینیفٹ ملتا رہے گا.
واشنگٹن سے یہ تھے تجزیہ کار کامران بخاری. عراق سے رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا, جہاں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑے آپریشن کے دوران سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے افراد کو شدت پسند تنظیم داعش سے تعلق کے شعبے میں گرفتار کیا گیا ہے. اس خبر کی مزید تفصیل مجھے سعودی عرب سے صحافی راشد حسین نے بتائی.
دیکھیے عمر, اس وقت تک جو تفصیلات ہیں بہت زیادہ برسر عام نہیں ہوئی ہیں, لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آپریشن جاری ہے جس کے تحت انہوں نے گزشتہ چند دنوں میں 431 افراد کو اب تک پکڑا ہے اور یہ 431 افراد کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا تعلق داعش سے تھا اور یہ کہ یہ مختلف قسم کی آپریشنز کو مختلف اس کو پلان کر رہے تھے. اب جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق یہ مشرقی صوبہ جو ہے جہاں شیعوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے سعودی شیعوں کی, ان کی اگر آپ کو یاد ہو کہ اب سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے دو مساجد میں یکے بعد دیگرے دو جمعوں کو ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی, تو اسی طرح کی یہ بامبنگ 6 اور مساجد میں, شیعوں مساجد میں کو ٹارگٹ کرنے والے تھے یہ آئندہ یہ 6 جمعوں کو. ایک تو اس طرح کے لوگ پکڑے گئے, پھر ایک کونسولیٹ کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک سفارت خانے کو ٹارگٹ کرنے والے تھے, یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس ملک کا سفارت خانہ تھا. اور پھر تیسری بات یہ بھی کہی ہے کہ انہوں نے بہت سے سیکیورٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حکام نے ایک بہت بڑا آپریشن جو کہ ہونے جا رہا تھا اس کو ناکام بنانے کا اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں وہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ ہے, ابھی تک 431 افراد کو پکڑا جا چکا ہے, لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے.
اچھا راشد, کچھ عرصے سے تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی عرب میں اب سکون ہے اور خاموشی ہے, کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی, اب ایک دم سے حکام سرگرم نظر آ رہے ہیں اور کاروائیاں انہوں نے اپنے آپریشن تیز کر دیے ہیں, کیا سبب ہے؟
دیکھیے اس میں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے داعش کی یہ ہوئی ہے اس وقت سے یہاں اس طرح کے مسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ داعش نے ٹارگٹ سعودی عرب کو کیا ہے اور داعش نے ببانگ دہل یہ کہا ہے کہ وہ سعودی حکومت کو اور سعودی سسٹم کے خلاف ہیں, وہ اسے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں. پھر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ داعش کے یہاں سلیپنگ سیلز یقیناً موجود ہیں, ان کے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو کہ داعش کے خیالات سے ہم آہنگی رکھتے ہیں اور چنانچہ وہ اس طرح کے معاملات کو کرنے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ نصف کے جو شیعہ مسجدوں پہ سعودی عرب میں حملہ ہوتا ہے وہ سعودیوں نے کیا تھا, بلکہ کویت میں جو گزشتہ دو تین ہفتے پہلے جمعے کے دن اسی طرح کا ایک سانحہ ہوا تھا, وہ سانحہ میں بھی 4 سعودی بھائیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ انوالو تھے. تو یہ جو اس طرح کی ایک داعش کی کیمپین بھی اس نے اس کو دوبارہ ایک پروان چڑھایا اس سلسلے کو. اور پھر جو یمن کی کہانی ہے اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو انتہا پسندی کے خلاف ان کا فوکس تھا وہ کسی حد تک یمن پہ چلا گیا اور اس سے اس طرح کی فورسز کو نپنے کا موقع ملا, لیکن جس طرح کے نتائج سامنے آئے اس کے بعد حکومت کو ان کے خلاف بہت تیزی سے آگے بڑھنا پڑا, کیونکہ اگر وہ نہیں بڑھتے تو یہ پورا سسٹم تباہی کی طرف جا رہا تھا. چنانچہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ داعش کو روکا جائے اور داعش کے جو سارے لوگوں کو پکڑا جا سکے, اس طرح کے لوگ جو اس کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں ان کے خیالات کے ساتھ.
سعودی عرب میں داعش کے خلاف کارروائی, تفصیلات بتا رہے تھے صحافی راشد حسین. چلتے ہیں ایران, جہاں ملک کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کو مغرور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے جوہری معاہدے کے باوجود امریکہ کے بارے میں ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی ثقلین امام.
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی نے ماہ رمضان کے اختتام پر اپنی تقریر میں کہا کہ ان کے ملک کے ابھی بھی امریکہ کے ساتھ واضح اختلافات برقرار ہیں, خاص طور پر ان کی مشرق وسطی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام پر معاہدے کی وجہ سے ایران کے خطے میں اپنے دوستوں کے بارے میں پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی.
ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید.
ہم اس خطے میں اپنے دوستوں کی حمایت ختم نہیں کریں گے. ہم فلسطین کے مظلوم عوام کی, یمن کے مظلوم عوام کی, شام کے عوام اور حکومت کی, عراق کے عوام اور حکومت کی, بحرین کے مظلوم عوام کی اور لبنان اور فلسطین کے اصلی جہادیوں کی حمایت جاری رکھیں گے. واضح رہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ دنوں 2 سال کے طویل مذاکرات کے بعد جوہری معاہدہ طے پایا ہے. اس معاہدے کے مطابق کم از کم آئندہ 10 سال کے دوران جوہری پروگرام محدود کرنے پر ایران کے خلاف عائد عالمی اقتصادی پابندیاں نرم کر دی جائیں گی. ایران کے رہبر اعلی نے مزید کہا کہ اس وقت ان کی کسی اور معاملے پر امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اور انہوں نے ایسے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے امکانات کو رد کر دیا ہے.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر امریکہ ہیچ تغییری نخواهد کرد.
امریکہ کی مغرور حکومت کے بارے میں ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے امریکہ کے ساتھ مختلف عالمی یا علاقائی معاملات پر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی دو طرفہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ تھے آیت اللہ علی خامنہ ای کے الفاظ. ادھر اس دوران امریکی صدر بارک اوباما نے کہا ہے کہ ایران سے جوہری پروگرام کے معاہدے کے بعد انہوں نے ایران کو ایٹم بم سے مزید دور کر دیا ہے.
This deal actually closes off Iran's pathway to a nuclear weapon. Today, Iran has enough nuclear.
اس معاہدے نے ایران کے لیے جوہری ہتھیاروں کی طرف جانے کے تمام راستے مسدود کر دیے ہیں. آج ایران کے پاس اتنا جوہری مادہ موجود ہے جو 10 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے. اس معاہدے کی وجہ سے انہیں اس جوہری مادے کا 98% ملک سے باہر بھیجنا پڑے گا، اور جو تھوڑا سا بچے گا اس سے وہ صرف ایک بم بنا سکتے ہیں. اس معاہدے کی بدولت ایران کو اپنی دو اہم جوہری تنصیبات کو اثرانہ ترتیب دینا پڑے گا تاکہ وہ وہاں سے ایٹم بم بنانے کے لیے جوہری مادہ حاصل نہ کر سکیں. لہذا یہ معاہدہ ایران کو ایٹم بم سے دور کر رہا ہے.
So this deal actually pushes Iran further away from a bomb.
تاہم تہران کی مسلح مسجد میں اپنے خطاب میں آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ امریکہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک دیا ہے. آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے. ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق جوہری ہتھیار ممنوع ہے، اس کا جوہری مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آیت اللہ علی خامنہ ای کا کہنا تھا کہ ایرانی سیاست دانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی جانچ پڑتال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں ایرانی مفادات محفوظ رہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کے خیالات صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی جانب سے کیے جانے والے معاہدے کے برعکس ہیں.
ایران اور مغربی قوتوں کے مابین الفاظ کی نئی جنگ، تفصیل آپ نے سکلین امام سے سنی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس پر حملے ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق ان واقعات میں پولیس کے ایک اعلی افسر سمیت دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس نے بعض مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا ہے. اس خبر کی مزید تفصیل پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی نے یوں بیان کی.
جی عمر، یہ دو واقعات پیش آئے ہیں، ایک واقعہ سوابی میں پیش آیا ہے اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں. سوابی میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آج صبح فجر کے وقت پیش آیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ایلیٹ فورس کے ایس پی جو بنو میں تعینات تھے لیکن اپنے گاؤں آئے ہوئے تھے سوابی، اور وہ مسجد سے گھر جا رہے تھے کہ اس دوران دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پہ فائرنگ کی ہے اور وہ اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور کچھ مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. جو پولیس افسر اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں وہ ان کا نام خیر الخطیب بتایا گیا ہے، اور وہ بنو میں ایلیٹ فورس میں ایس پی کے عہدے پر تعینات تھے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 3 سال پہلے جو مرحوم پولیس افسر ہے یہ فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ ایلیٹ فورس میں تعینات کیے گئے تھے. اس کے علاوہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درابند تحصیل میں گزشتہ رات، یعنی درمیانی رات کو، جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات پیش آیا ہے، اور وہاں پہ فوج اور فرنٹیئر کور کا ایک مشترکہ چیک پوسٹ تھی جس پر شدت پسندوں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اور اس میں ایک ایلیٹ فورس کے اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن جوابی حملے میں دو دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. اور یہ واقعہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے درابند تحصیل ہے جو جس میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں.
تو رفعت، یہ بتائیے کہ ان واقعات کی کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے؟
جی ابھی تک تو کسی تنظیم کی طرف سے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے، لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوابی اور جو ڈیرہ اسماعیل خان میں اس سے پہلے بھی تقریباً پولیس اہلکاروں پہ کئی حملے ہو چکے ہیں. سوابی میں تو تقریباً 1.5 سال پہلے مطلب اتنے زیادہ یہ واقعات بڑھ گئے تھے کہ اس میں کئی پولیس اہلکار جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور ان حملوں کی ذمہ داری وقتاً فوقتاً جو پاکستان میں قلزم تنظیمیں ہیں، تحریک طالبان پاکستان، ان کی طرف سے قبول کی جاتی رہی ہے. اور جو ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے ادھر بھی تقریباً 1.5 سال پہلے کافی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جس میں پولیس اہلکار نشانہ بنے ہیں، اور ان واقعات کی ذمہ داری بھی وقتاً فوقتاً تحریک طالبان اور دیگر جو قائدین تنظیمیں ہیں وہ قبول کرتی رہی ہیں، لیکن ابھی حالیہ جو یہ واقعہ ہوا ہے ان کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے.
پشاور سے یہ تھے نامنگار رفت اللہ اورکزئی، اور رفت اللہ نے اب سے کچھ دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کی بھارت میں جائیداد مظفر نگر کی انتظامیہ اور لیاقت علی خان کے رشتہ داروں کے مابین تنازع کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن آسٹریلیا کے 566 رنز کے جواب میں انگلینڈ کی پہلی اننگز جاری ہے۔ کپتان ایلسٹر کک اور بین سٹوک نے اپنی نصف سینچریاں سکور کر لی ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے کل کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 5 میچز کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا کل میچ میں محمد حفیظ کا بالنگ نہ کرنا ہے، جن کی بالنگ پر مشکوک بالنگ ایکشن کی وجہ سے 1 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے پہلے ون ڈے میں شاندار سینچری سکور کرنے کے ساتھ 4 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں۔ ٹینس میں برطانیہ اور فرانس آج لندن کے کوئنز کلب میں ہونے والے ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل ڈبلز مقابلوں میں مد مقابل ہیں۔ اس سے پہلے سنگلز مقابلوں میں فرانس کے گائل سیمونز نے برطانیہ کے جیمز وارڈ کو ہرا کر فرانس کو برتری دلا دی، لیکن دوسرے میچ میں اینڈی مرے جو ولفریڈ سونگا کو شکست دے کر فرانس کی برطانیہ پر برتری ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ بولیویا فٹ بال فیڈریشن کے صدر کارلوس شاویز کو فٹ بال میں ہونے والی بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری فیفا میں ہونے والی بدعنوانی کی تحقیق کا حصہ ہے، ان پر انتظامی وسائل میں مبینہ بدعنوانی کا الزام ہے۔ فارمولا ون کار ریس کے ڈرائیور جولز بیان کی انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 9 ماہ قبل جاپانیز گراں پری میں بارش کے دوران کار حادثے میں زخمی ہوئے تھے۔ ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں، جس کے بعد وہ کومے کی حالت میں تھے۔ کمنٹیٹر کول تھارڈ کا کہنا ہے،
موٹر سپورٹ ایک خطرناک بزنس ہے، جس میں جدید دور کی گراں پری میں گولف کورس کی نسبت جانی نقصان کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ حادثہ ایک المیہ ہے جس کے نتیجے میں جیولز کی موت ہوئی، لیکن ان کے خاندان اور دوستوں کے لیے یہ وقت آسان نہیں۔
طویل عرصے تک لیورپول کی نمائندگی کرنے کے بعد فٹ بالر سٹیون جیرارڈ نے نیو یارک گلیکسی کے لیے کھیل کا آغاز کیا ہے۔ کلب کی سینٹ جوز کے خلاف جیت میں ان کا بھی ایک گول شامل ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سوانا سے سنی۔ سیربین میں آگے چل کر سنیے گا کہ پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کے خلاف حکومت کیوں کارروائی کر رہی ہے۔ چاند رات پر ہوائی فائرنگ کی روایت تو پرانی ہے، مگر اب اس پر پابندی کیوں؟ اور کیا پاکستان دوران زچگی خواتین کی اموات میں کمی لانے کا ہدف حاصل کر سکا ہے؟ یہ سب کچھ دیر میں۔ اس وقت اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں معصومہ ملک سے۔
عراق میں حکام کے مطابق مشرقی صوبے دیالہ میں کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 120 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ کاروائیوں میں انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستہ کل 431 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں حکام کے مطابق 2 مختلف واقعات میں الیٹ فورس کے ایس پی سمیت 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ صوبے بلوچستان کے ضلع اواران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے جوہری معاہدے کے باوجود امریکہ سے متعلق ایران کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی. شام میں لڑائی پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے اور کرد ذرائع کہتے ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے کرد فورسز کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں یا این جی اوز کے خلاف ریاستی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ایک طرف حکومت سیو دی چلڈرن پر پابندی کے بعد نئے قانون کی بات کر رہی ہے تو دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی ان تنظیموں کی کارکردگی زیر بحث ہے. حکومت ملک میں زلزلے اور سیلاب کے متاثرین کی بحالی اور مدد کرنے والی ان تنظیموں سے کیوں ناراض ہے اور کیا سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے؟ سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
ہینڈ پمپ کے چاروں اطراف برتن، کولر اور مٹکے موجود ہیں جبکہ بچے اور خواتین اپنی باری کے منتظر ہیں. ایک سال پہلے تک وکیو خاسکیلی گاؤں کے رہائشی لوگوں کو نہر کا پانی استعمال کرنا پڑتا تھا. وکیو خاسکیلی کے مطابق نہر کے پانی کے استعمال کی وجہ سے بچے اور بڑے دونوں ہی پیٹ کی بیماریوں کا شکار رہتے تھے.
ادھر میٹھا پانی تھا، ادھر میٹھا پانی نہیں تھا، ایک کلو میٹر دور سے آنا پڑتا تھا. اسی وجہ سے آج 700-800 فٹ کی لائن ادھر سے چھکی ہوئی ہے تو ادھر گھر پہ پانی مل جاتا ہے، پر گورنمنٹ کی لاگرزی کی وجہ سے پانی کی اسکیم نہیں دی ہوئی. لائٹ ہے لیکن پانی نہیں ہے. سارے گاؤں میں ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں تو وہ آسانی سے پانی بھر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ میٹھا پانی نہ وجہ سے.
ایس پی او نامی این جی او کی معاونت سے وکیو خاسکیلی سمیت شاہ بندر تحصیل میں 500 سے زائد ایسے ہینڈ پمپ نصب کیے گئے ہیں. شاہ بندر تحصیل کے گاؤں رند میں نہر پر پل کی تعمیر کی وجہ سے اب گدھے گاڑی اور ٹریکٹر آسانی سے آ جا سکتے ہیں. خادم حسین کے مطابق 2 سال پہلے تک پل نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں ان کا رابطہ کٹ جاتا تھا.
یہ جو سڑک بنی ہوئی ہے، جب بارش ہوتی تھی تو اس میں پانی آ جاتا تھا، تو ہمارے پاس ایسا کوئی مریض ہوتے تھے اس کو پکے روڈ پہ لے جانے کے لیے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور پھر بھی ہمیں کوئی سامان یہاں پر گاؤں کے اندر لے آنا پڑتا تھا بارش کے موسم میں، تو اس پکے پہ پہنچنے دے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی. اس سے پہلے جو پل بنی ہوئی ہے اس کے نہ ہونے سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی. بیماری کے حوالے سے مریض کو اس طرف کیسے لائے جائے گے، تو کراس کا ہونے سے ہمیں تکلیف بھی ہوتی تھی، تھوڑا ڈر بھی ہوتا تھا. تو یہ پانی تھوڑا زیادہ ہے، ہمارا بچہ گر جائے گا تو وہ ڈوب جائے گا، لیکن اس میں ٹائم بھی لگتا تھا اور ہمیں تھوڑا خوف بھی لگتا تھا.
رند گاؤں میں یہ پل اور سڑک سے گاؤں تک کا پکا راستہ بھی ایس پی او نامی غیر سرکاری ادارے کی مالی معاملے سے بنایا گیا ہے. اس نوعیت کے ترقیاتی کام پہلے سرکاری ادارے کیا کرتے تھے، لیکن اب غیر سرکاری اداروں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے. کیا ان اداروں کی مالی وسائل کی نگرانی کا کوئی طریقہ کار موجود ہے؟ یہی سوال میں نے ایس پی او کے آفیسر الہی بخش بلوچ سے کیا.
ہمارے پاس سال بھر کی رپورٹ دینے کا تصور ہے، ہماری انٹرنل مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر چیز کو وہاں دیکھتا ہے. ہمارے پاس ڈونر سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور کب کریں گے، ساری چیز سیاہ و سفید کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ وہ آئے تو وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کر کرے، لیکن اگر آپ پاکستان میں کسی کو ایک الزام لگا دیں اور سب لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف جو پروجیکٹ ہم کرتے ہیں وہ ہماری مرضی کے نہیں ہوتے، اس میں گاؤں کے لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. پھر وہ کوئی پروجیکٹ اگر پروپوزل ان کا ہو جاتا ہے تو ان کو وہ رقم ان کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس میں صرف ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے.
2010 اور 2011 کے سیلاب نے جب کئی بستیاں مٹی کا ڈھیر بنا دی تو غیر سرکاری اداروں نے انہیں دوبارہ آباد کیا. صرف ٹھٹا، سجاول اور بدین اضلاع میں ہی ایسے ہزاروں مکانات تعمیر کیے گئے ہیں. غیر سرکاری اداروں اور ریاستی اداروں میں اس وقت تعلقات ناخوشگوار ہوئے جب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی امریکی حملے میں ہلاکت نے سیو دی چلڈرن نامی تنظیم کے ذریعے کمپاؤنڈ تک رسائی کی اطلاعات نے ریاستی اداروں کی نظروں میں بین الاقوامی این جی اوز کو مشکوک بنا دیا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بعض غیر سرکاری اداروں پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتے ہیں
کہ یہاں ایسے این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے جنہوں نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا اور انہوں نے درجنوں کے حساب سے دفتر کھولی رکھے، درجنوں کے حساب سے ان کو ویزز ملے، وہ بڑی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے، مگر اس وقت جو سینہ تان کے پاکستان فرسٹ کی بات کرتے تھے جناب چیئرمین، انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔
غیر سرکاری ادارے جن شعبوں میں کام کرتے ہیں سرکاری طور پر، وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں، لیکن ڈونر تنظیموں کی رجسٹریشن اور نگرانی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ سوشل ویلفیئر سندھ علیم لاشاری کا کہنا ہے کہ اداروں میں تعاون نہ ہونے کی وجہ سے نگرانی نہیں ہوتی۔
جو فیڈرل سے انٹرنیشنل این جی اوز آتی ہیں ان کی کوئی کوآرڈینیشن پراونس میں نہیں ہے۔ اب جب کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوگی تو ان کو پراپر مانیٹر کون کرے گا؟ وہ خود ہی مانیٹر بنے، خود ہی پروجیکٹ کریں، خود ہی کمپلیٹ کریں، فوٹو سیشن کریں، چلے جائیں، تو اس کا عام لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل این جی او فیڈرل گورنمنٹ میں اکنامک افیئرس ڈویژن میں رجسٹرڈ ہوئی، پراونس میں آ گئی، کسی کو بتایا نہیں، فیلڈ میں کام شروع کر دیا اور پتہ چلا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا۔ تو ان کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کل یہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بہت کم ہوتی ہے۔
وفاقی حکومت این جی اوز کی نگرانی کے قانون میں ترامیم چاہتی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے یا کئی دیگر اختیارات کی طرح صوبوں کے حوالے ہو چکا ہے؟ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
این جی اوز کے موضوع پر حکومت کی سابق مشیر اور سماجی کارکن شہناز وزیر علی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی این جی اوز کی نگرانی کے لیے متعلقہ محکمے کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ نئی قانون سازی کے بجائے کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ جب نامہ نگار ریاض سہیل نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں این جی اوز کی کیا اہمیت ہے تو ان کا جواب تھا،
بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں شہری تنظیمیں ہیں جہاں پہ پاکستانیوں نے خود کسی فلاح و بہبود کا کام چلانے کے لیے ایک تنظیم بنائی ہے۔ چھوٹی بھی ہیں، درمیانی سائز کی بھی ہیں، اور بہت بڑی بڑی تنظیمیں بھی ہیں، اور یہ غربت کم کرنے کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، صحت کے سہولتیں پہنچانے کے لیے، صاف پانی پینے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے یہ غیر سرکاری تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کام نہ کرتی تو حکومت تو یہ سارے کام کبھی بھی نہ کر سکتی۔ کوئی بھی چیز آپ پاکستان میں لے لیں، جو ہم کہتے ہیں کہ سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں، سماج کے جو ایشوز ہوتے ہیں، بنیادی حقوق کے جو ایشوز ہوتے ہیں، وہ سارے کام سرکار نہیں کر سکتی، ریاست نہیں کر سکتی۔
مانیٹرنگ ہے انٹرنیشنل این جی اوز کی، وہ اس کا کوئی مضبوط فریم ورک نہیں ہے۔
دیکھیے، کوئی انٹرنیشنل این جی او پاکستان میں حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر اور پروٹوکول سائن کیے ہوئے بغیر یہاں پہ کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ حکومت پر میسر ہے کہ کیا انہوں نے اپنا نظام اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل این جی او جب یہاں پہ آتی ہیں اور برانچ آفیسز کھولتی ہیں یا کنٹری آفیسز کھولتی ہیں، تو ان کے پاس یہ سارا جو طریقہ کار ہے، یہ پہلے سے جو اسٹیبلشڈ ہے، طے شدہ ہے، کیا وہ بڑی افیشنٹ طریقے سے حکومت چلا سکتی ہے یا چلا رہی ہے؟ کیونکہ میں حکومت میں 3 دفعہ رہ چکی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی میں سمجھوں گی کہ کمزور حکومت کا ایک جو سیل ہے اکنامک افیئرس ڈویژن میں، اس کے پاس نہ ریسورسز ہیں، نہ صحیح طریقے کی سٹافنگ ہے۔
پچھلے کافی دنوں سے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار، ان کا بڑا جارحانہ رویہ نظر آ رہا ہے این جی اوز کی طرف، مگر پچھلی گورنمنٹ میں جب سیلاب کے دنوں میں جب کچھ این جی اوز میپنگ کر رہی تھی تو کچھ سینسیٹیو ایریاز کی بھی ان کی میپنگ کی تھی، آپ کے دور میں ان پر بھی پابندی عائد ہوئی تھی، ان کی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہوئی تھی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ این جی اوز اپنے فریم ورک کی یا حدود کی خلاف ورزی کرتی ہیں؟
بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جن کے بڑے، ان کے اپنے جو سسٹمز ہیں، نظام ہیں، وہ بڑے پکے ہیں، وہ ان کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، شفافیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب جیسے ابھی آپ نے مثال دی سیلاب کے وقت میں، اور ایسے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر جب ہو جاتا ہے، تو ایک موقع مل جاتا ہے ایسی تنظیموں کو کہ وہ اس کے کور میں، اس کے ڈھانچے میں بہت سارے علاقوں میں پہنچ سکتی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تو پھر ریاست کا کام ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سی تنظیم کہاں کام کر رہی ہے، لیکن ہر تنظیم کو ایک شک کی نظر سے دیکھنا میں سمجھتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ چند تنظیموں کی وجہ سے ساری تنظیموں پر اگر آپ ایک تہمت لگا دیں گے اور کہیں گے کہ جتنی یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں اب ایک ایک کا جائزہ لیا جائے گا، تو اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا۔
تو یہ جتنے آپ نے بتایا کہ چار پانچ قوانین ہیں جن کے تحت رجسٹریشن ہوتی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کا ابھی بھی خیال ہے کہ نیو لیجسلیشن کی جائے؟
میرا خیال ہے نیو لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے لیجسلیشن ابھی بھی ہے، لیکن لیجسلیشن کے جو فرائض ہیں جو کہ ایک تنظیم نے پورے کرنے ہوتے ہیں، باقاعدگی سے رپورٹنگ، آڈیٹڈ اکاؤنٹس، اپنی رپورٹ دینی، اس کے لیے جو یہ سارے رجسٹرار کے دفاتر ہیں یہ سارے قوانین کے، ان کے پاس نہ وہ سٹاف ہے، نہ وہ وسائل ہیں، نہ وہ ریسورسز ہیں، نہ وہ ماڈرن طریقہ کار ہے، نہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈز ہیں، تو اس لیے وہ ان ساری تنظیموں کے بارے میں صحیح طریقے سے رپورٹس نہ ان کو ملتی ہیں اور نہ یہ ان تنظیموں تک پہنچ سکتے ہیں۔
پاکستان کی سابقہ حکومت میں مشیر اور سماجی کارکن شہناز وزیر علی گفتگو کر رہی تھیں نامہ نگار ریاض سہیل سے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے آج کوئٹہ میں اپنے پیاروں کی گمشدگی کے خلاف احتجاج کر کے عید منائی۔ مظاہرے کے شرکاء نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
ہفتے کی صبح برطانوی اخبار دی سن کی جانب سے ملکہ برطانیہ کے بچپن کی ایک فلم کی کچھ تصاویر کو شائع کیے جانے کے بعد برطانوی عوام میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان تصاویر میں سن 1933 میں 7 سال کی ملکہ کو نازی سیلیوٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ملکہ کے قریبی ذرائع نے ان تصاویر کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ ان تصاویر میں ملکہ برطانیہ، ان کی بہن پرنسس مارگریٹ، والدہ کوئن ایلزبتھ اور انکل پرنس آف والز ایڈورڈ 8 مل کر نازی سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ تصاویر ایک فیملی ویڈیو سے لی گئی ہیں۔ ملکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا صرف مذاق میں کیا گیا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تصاویر کے منظر عام پر آنے کے بعد رائل فیملی دی سن اخبار پر کافی برہم دکھائی دیتی ہے۔ رائل فیملی کی جانب سے ان تصاویر کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ایسی فلم کو جو 8 دہائی قبل کی ہے اور جس کا شمار رائل فیملی کی نجی یادگار میں ہوتا ہے اس تک رسائی اور پھر اس انداز میں تصاویر کی اشاعت استحصال کے مترادف ہیں۔ جبکہ بی بی سی کے شاہی خاندان کے نامہ نگار پیٹر ہنٹ اس حوالے سے کہتے ہیں،
ان کے جذبات بیان کرنے کے لیے مایوسی تو ایک نرم لفظ ہے۔ بکنگم پیلس کی توجہ اس وقت رازداری کے خلل پر ہے۔ یہ اس خاندان کی ایک نجی ویڈیو تھی، یہ ملکہ کی یا پھر ڈیوک آف ونزر کی ذاتی آرکائیو کا حصہ تھی، اور ان کا سوال یہ ہے کہ یہ منظر عام پر کیسے آئی۔ ادھر اخبار دی سن کی توجہ پرائیویسی یعنی رازداری کے معاملے پر نہیں، بلکہ وہ ایڈورڈ دی 8 اور ان کے خیالات پر مرکوز ہے۔
اخبار دی سن کے مینیجنگ ایڈیٹر اسٹیج ایول نے ان تصاویر کی اشاعت کا دفاع کرتے ہوئے انہیں قابل غور و فکر قرار دیا ہے۔
میرے خیال میں اس کا جواز کافی واضح ہے، یہ ایک تاریخی پس منظر ہے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ 30 کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم سے قبل کیا ہو رہا تھا۔ ہم کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ملکہ برطانیہ یا ان کی والدہ نے کچھ غلط کیا، بلکہ ہمارا اشارہ ایڈورڈ دی 8 کی جانب ہے جو واضح طور پر نازی حامی تھے۔ 1937 میں وہ جرمنی گئے اور 1939 میں انہوں نے ہٹلر کے لیے اپنے دل میں نرم گوشے کا اظہار کیا۔ 1970 میں اپنی وفات سے قبل بھی انہوں نے ہٹلر کو اچھا کہا۔ میرے خیال میں یہ معاملہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، یہ ویڈیو دکھائی جانی چاہیے اور ہم نے اس معاملے کو مکمل سیاق و سباق کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
برطانوی عوام اس حوالے سے بھی حیرت زدہ ہیں کہ ملکہ برطانیہ اور ڈیوک آف ایڈنبرا کی جانب سے جرمنی میں نازی حراستی کیمپ کے دورے کے 3 ہفتے کے بعد ان تصاویر کی اشاعت صرف ایک اتفاق ہے یا کچھ اور۔
سامعین آپ سے معذرت، یہ رپورٹ برطانوی اخبار دی سن میں شائع تصاویر کے بارے میں تھی جو عظیم رفیع پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی۔ اور اب سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی وہ رپورٹ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ گمشدہ افراد کے رشتہ داروں نے آج کوئٹہ میں عید کس طرح منائی، سنیے رپورٹ۔
یہ احتجاجی مظاہرہ وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے زیر اہتمام کیا گیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھیں۔ مزارک شرکا کے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے تھے، جبکہ شرکا نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔
لاپتہ بلوچ اسیران کو، لاپتہ بلوچ اسیران کو، ذاکر مجید بلوچ کو، چیئرمین زائد بلوچ کو۔
میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرے میں شریک ایک خاتون ماگنج بلوچ نے کہا کہ جب لوگوں کے رشتے دار لاپتہ ہوں تو وہ عید کیسے منا سکتے ہیں۔
آج کا جو دن ہے وہ پوری دنیا جوش خروش خوشی کے ساتھ جو منا رہی ہے، وہ پارکوں میں بیٹھ کر اپنے فیملیوں کے ساتھ یا گھر میں بیٹھ کے اپنی دوسری فیملیوں کے ساتھ خوشی سے منا رہے ہیں، لیکن ہم بد قسمتی سے پریس کلب کے سامنے اپنے لوگوں کی بازیابی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جو بھیک مانگ رہے ہیں، اب ان کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کو علم ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو کتنے سالوں میں زندان میں رکھ کر ان کی صرف ہمیں لاشیں دی جاتی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔
اس موقع پر وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے رشتے دار گزشتہ کئی سال سے عید کے موقع پر احتجاج کر رہے ہیں۔
35,000 آدمی ہمارے لاپتہ ہیں اور 8,000 کے قریب مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، تو یہ گھر والے کیسے خوشی منائیں گے؟ یہ سارے گھر والے ماتم میں ہیں اس وقت، اس لیے آج عید کی خوشی کو چھوڑ کے اپنے لاپتہ افراد، بھائی، بیٹے، باپ، ان کے لیے احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلے ہیں، روڈوں پر۔
مظاہرے کے شرکا نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے اور لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سنتے ہیں ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو، جو دلی سے نامہ نگار شکیل اختر نے ارسال کیا ہے۔
عید کے ساتھ ہی رمضان اختتام پذیر ہوا۔ یوں تو رمضان کا مہینہ عبادت، صبر اور قناعت سے منسوب ہے، لیکن بھارت کے دارالحکومت دلی کے سیاسی حلقوں میں یہ افطار پارٹیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، وزراء، تنظیمیں اور اہم شخصیات افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ افطار پارٹیاں سیاسی نقطۂ نظر سے بہت اہم مانی جاتی ہیں۔ غالباً سیاسی افطار پارٹی کا آغاز اندرا گاندھی کے دور میں ہوا تھا۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر افطار پارٹی کا اہتمام کرتی، اس میں بڑے بڑے رہنماؤں، صحافیوں اور اہم مسلم شخصیات کو مدعو کیا جاتا۔ اس کا بنیادی مقصد اپنا ذاتی اثر و رسوخ بڑھانا اور اہم شخصیات کو کانگریس سے قریب لانا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی کے دور میں افطار پارٹی ایک باضابطہ سالانہ تقریب بن گئی۔ وزیر اعظم واجپئی اپنی رہائش گاہ پر بہت شاندار افطار پارٹی کا اہتمام کرتے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ رہنماؤں کے علاوہ اہم شخصیات، عرب ممالک کے سفرا، مذہبی رہنما اور سرکردہ صحافی وغیرہ مدعو کیے جاتے تھے۔ حزب اختلاف کی طرف سے بھی افطار پارٹیاں دی جاتی تھیں۔ لالو پرساد، ملائم سنگھ یادو اور رام ولاس پاسوان جیسے کئی رہنما بھی افطار پارٹیوں میں آگے تھے۔ چونکہ وہ دور مخلوط حکومتوں کا تھا، سیاسی اتحاد بنتے اور بگڑتے رہتے تھے۔ کسی پارٹی میں کون مدعو کیا گیا اور کس نے پارٹی میں شرکت کی، اس کی بنیاد پر نئے محاذوں کی تشکیل کی حکمت عملی طے ہوا کرتی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے بارے میں عام طور پر یہ تصور ہے کہ رمضان یا مسلمانوں میں انہیں ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نہ صرف افطار پارٹی دینا بند کر دیا ہے بلکہ وہ اس میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ صدر مملکت کی افطار پارٹی میں وہ شریک نہیں ہوئے، وہ عید کی مبارکباد بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس بار کشمیر میں ایک تقریب میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے عید کی مبارکباد بھی دی۔ اس بار ہندو ندیاتی تنظیم آر ایس ایس نے بھی اتر پردیش کے کئی ضلعوں میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ سیاسی جماعتوں کی طرح کئی سفارت خانوں نے بھی افطار پارٹیاں شروع کر دی ہیں۔ عرب لیگ، کویت اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اب امریکہ اور اسرائیل نے بھی افطار پارٹیاں شروع کر دی ہیں۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے اس بار افطار پارٹی کا دعوت نامہ بھیج کر پارٹی منسوخ کر دی اور اس کی جگہ اب عید ملن کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ پاکستان نے اس تقریب میں کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کو بھی مدعو کیا ہے۔ اس پارٹی پر بھارتی حکومت کی گہری نظر رہے گی۔ اس برس امریکہ اور اسرائیل نے بھی افطار پارٹی منعقد نہیں کی، شاید ان کی دلچسپی اس طرح اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں ختم ہو گئی، ورنہ چند مہینوں پہلے تک یہ سفارت خانے قوالیاں تک کرانے لگے تھے۔ افطار پارٹی اور عید ملن بھارت کی سیاست کا ایک حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ رمضان کے اختتام کے بعد اب عید ملن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آئندہ ہفتے کئی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے عید ملن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں ہر 1,00,000 میں سے 276 خواتین زچگی کے دوران ہلاک ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پر عمل کرتے ہوئے 15 برسوں میں زچہ کی اموات کی تعداد کو کم کر کے 140 تک لانے کے اہداف مقرر کیے گئے تھے، لیکن پاکستان ان اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان کے دور افتادہ گاؤں دیہات میں حاملہ خواتین کو کیا سہولتیں میسر ہیں؟ آئیے سنتے ہیں شمائلہ خان کی رپورٹ، جس میں انہوں نے جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں حکومت کی فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا ہے۔
جنوبی پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں ہیٹ فرید کی باسی جیوی کو ایک ہفتے پہلے ہی جان لیوا اسقاط حمل یا بچے کے ضائع ہونے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کیا کرتی ہیں، پورے خاندان کا پیٹ پالتی ہیں، اسی لیے اب کوشش کر رہی ہیں کہ معمول کی زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔ جیوی کے علاقے میں بنیادی صحت کا ایک سرکاری مرکز یا بیسک ہیلتھ یونٹ BHU موجود ہے، لیکن پاکستان کے بیشتر دیہی علاقوں کی خواتین کی طرح جیوی بھی اپنی صحت کے مسائل کے حل کے لیے غیر تربیت یافتہ روایتی دائیوں پر بھروسہ کرتی ہیں۔ جیوی کا کہنا ہے کہ مقامی صحت کے مرکز سے انہیں بہت ہی کم مدد ملتی ہے۔
وہ اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتے، دیکھتا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہاتھ دیکھ کر دوائی لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سے گولیاں لو اور جاؤ۔ پہلے 2 دفعہ ہم گئے، انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا بچہ مرا ہوا ہے، ہم نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم بڑے اسپتال گئے۔
ایک ہفتے قبل جیوی کی حالت بگڑی اور انہیں بنیادی صحت کے سب سے قریبی مرکز لے جایا گیا، جو آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ تاہم وہاں موجود لیڈی ہیلتھ ورکر نے انہیں کسی بڑے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ جیوی اس وقت 5 ماہ کی حاملہ تھی۔ BHU سے جواب ملنے کے بعد بڑے اسپتال کا رخ کیا گیا، جہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا۔ جیوی بتاتی ہیں کہ اسپتال پہنچتے پہنچتے ان کا بچہ ختم ہو چکا تھا۔ پاکستان کے گاؤں دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں رہنے والی خواتین کے لیے BHU صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کا قریب ترین مرکز ہوتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ صحت کے یہ بنیادی مراکز حاملہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور ڈیلیوری سروسز کے لیے 24 گھنٹے فعال ہوتے ہیں، لیکن ان بنیادی صحت کے مراکز میں اکثر و بیشتر وہ ضروری آلات ہی موجود نہیں ہوتے جس کی مدد سے مائیں بآسانی بچوں کو جنم دے سکیں، جبکہ ملک بھر میں بہت سے مراکز تو سرے سے غیر موثر ہیں۔ ہیڈ فرید میں واقع BHU کے دورے کے دوران دیکھنے میں آیا کہ وہاں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشینوں سمیت کوئی دوسری مشین موجود نہیں تھی۔ ڈیلیوری روم کی حالت ناگفتہ بے تھی، آلات پہ زنگ لگا تھا، بیڈ شیٹس غائب اور بستر پر خون کے دھبے موجود تھے۔ اسی BHU میں کام کرنے والی لیڈی ہیلتھ وزیٹر رابعہ لیاقت کے مطابق صرف پچھلے 1 ماہ کے دوران انہوں نے 20 زچگیاں کروائیں، لیکن سہولیات کے فقدان کی وجہ سے انہیں اپنا کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔
جب ریفر کیس کرنے پڑتے ہیں اس وقت تو ظاہری بات ہے پیشنٹ کی جان بچانا بہت اس وقت ٹائم کے اوپر، پھر انہیں گاڑی کی کافی مشکلات ہوتی ہیں، انہیں گاڑی پرووائڈ کرنا، علاقے سے وہ لوگ تلاش کر کے آتے ہیں اپنے، پھر جب انہیں ملتی ہے اس کے بعد وہ اپنے پیشنٹ کو آگے تک لے کر جاتے ہیں۔ پھر ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس یہاں پہ ہونا لازمی ہے اور تھیٹر بھی۔
بین الاقوامی امدادی ادارے سیو دی چلڈرن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان حاملہ خواتین کے لیے جنوبی ایشیا کا دوسرا بدترین ملک ہے۔ جیوی جیسی خواتین کے لیے یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، جنہیں مشکل اور تکلیف دہ حمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو کھونے کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شمائلہ خان، BBC نیوز، رحیم یار خان۔
ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ نے حال ہی میں ایک قافلے کے ساتھ کراچی سے کیلاش تک کا سفر کیا۔ دوران سفر انہوں نے جو دیکھا اور جن لوگوں سے گفتگو کی، اسے انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں سمویا ہے۔
کراچی سمندر کے کنارے سمندر ہی جیسا ایک شہر ہے۔ انسان اور مشینیں دونوں یہاں ہر وقت ایک بھنور میں گھومتے گھامتے، کبھی اوپر کبھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ अजीब सी पकड़ है शहर की, अपनी मर्जी से चलाता है हमें और हम समझते हैं कि हम इसे चला रहे हैं। अब भंवर को भी भला हम चला सकते हैं क्या? मगर एक दिन जैसे कुदरत को आप पर रहम आ जाए और कोई आपको इस भंवर से बाहर खींचकर एक सुबुक खराम रस्ते पर डाल दे और सफर की तमाम तर जिम्मेदारियां भी ले ले, जाहिर है कुदरत किसी बा कमाल और ताकतवर आदमी को ही इस काम के लिए चुनेगी ना। आदिल जिदून उन बाकमाल लोगों में से एक है जो हर वक्त बाकमाल लोगों को अपने जलाओं में लिए घूमता फिरता रहता है, गाने गाता हुआ तस्वीरें खींचता है, सहराओं में भटकता है, दरियाओं से माशके करता है और चलते चलते भारी भरकम आवाज में लतीफे सुना सुना कर हम सफरों को जबरदस्ती हंसने पर मजबूर भी कर देता है। ये काफिला कराची से कैलाश के लिए निकला है। इसमें 5 साला फातमा और 6 साला सलाउद्दीन से लेकर 73 साला सुल्तान साहब अपने अहलोयाल के शामिल हैं और बाकी नौजवानों का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि सब बेहतरीन शिकारी हैं और अपने दूर मार डिजिटल कैमरों से कभी परिंदों की उड़ान का शिकार करते हैं तो कभी मौसमों के बदलते हुए रंगों को, कोई खूबसूरत मुस्कुराहटों का कलेक्शन बनाता है तो कोई पानी के अंदर जल परियों की तलाश में है, कोई मॉडलिंग रैम पर चमकते सितारों को देखता है तो कोई अंधेरे आसमान में टूटते तारों को। सब मस्चरिये टाइप के लोग हैं। हम सब परियों का मेला देखने कैलाश जा रहे हैं। मुझे लगता है सफर के दौरान हम एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि सामने वाला चेहरा जरा सा डिफोकस हो जाता है और तवज्जो भी तो रास्ते ने ले रखी होती है कि हम आखिर तक एक दूसरे को साफ तौर पर देख ही नहीं पाते। रास्ता होता ही इतना खूबसूरत है और ऊपर से ही मॉडर्न सेल फोन जिनमें कैमरे, व्हाट्सएप, फेसबुक, जाने क्या क्या कुछ आपको अपने हम सफरों के चेहरे पर नहीं देता, उनके मन में झांकने ही नहीं देता। कराची से लाहौर को जाने वाली रात की इस आखिरी फ्लाइट में अब इंजन की आवाज बाकी सब आवाजों को दबा चुकी है। काफिले के मुसाफिर मुख्तलिफ नशिस्तों पर ऊंघ रहे हैं। खिड़की से बाहर झांकता हुआ ये सांवला सा खामोश चेहरे वाला नौजवान राजा है। ये मिट्टी शहर का रहने वाला है, टिपिकल थरी बच्चा जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में तलाश और चेहरे पर ठंडी रेत जैसा सुकून है। इस ब्राह्मण बच्चे पर लक्ष्मी देवी पहले दिन से ही मेहरबान है और ये अपने सहरा के रंगीन मोरों जानवरों पर। वाइल्ड लाइफ में फील्ड ऑफिसर हूँ सर, हम छापामार टीम के साथ होते हैं, जहाँ किसी शिकारी की खबर मिलती है हम पहुँच जाते हैं, वो धीमी अंदाज में बता रहा था। पता कैसे चलता है? हमने आसपास के सब गांव वालों को नंबर दे रखे हैं, वो हमें कॉल करके बताते हैं कि फलां घर में मोर का शिकारी पहुंचा हुआ है, बस हम पहुंच जाते हैं। दरअसल गांव वालों की एक दूसरे से छोटी मोटी नाचाकी चलती रहती है, कभी बकरी के सौदे पर, कभी किसी के रिश्ते पर, कभी उधार पर, तो वो एक दूसरे की टोह में लगे रहते हैं और इस तरह हमारा काम भी चलता रहता। मुझे मामला समझाकर वो जहाज की खिड़की से नीचे देखने लगा। राजा आज सुबह तर से निकलकर कराची से हमारे साथ सफर में है। रात के 1:30 बज रहे हैं मगर उसके चेहरे पर कोई थकन नहीं। लगता है हालात ने इन थरियों की डिक्शनरी में से थकन का लफ्ज मिटा दिया है। एक जोरदार झटके से आंख खुली। जहाज लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी मूज और घोड़े की तरह भाग रहा था। पायलट ने पूरी कुव्वत से उसकी लगामें खींच रखी थी। जहाज के रुकते ही मोबाइल फोन्स के खामोश चिंगर जागने लगे।
शर्जील बलोच के इस सौती सफरनामे का दूसरा हिस्सा कल के सैरबीन में नशर होगा। इसके साथ ही आज का सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे अथर काजमी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे थे डेरिक क्लार्क। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक। उमर आफरीदी और साथियों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आखिर में अहम खबरों के खुलासे पर एक नजर।
عراق میں حکام کے مطابق مشرقی صوبے دیالہ کے علاقے بنی سعد میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 120 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہو گئے ہیں. ادھر سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستہ 431 افراد کو گرفتار کیا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں حکام کے مطابق دو مختلف واقعات میں ایلیٹ فورس کے ایک ایس پی سمیت دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ صوبے بلوچستان کے ضلع آواران میں تین افراد نامعلوم افراد کی فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں. چین میں گرفتار کیے گئے 20 غیر ملکی سیاحوں کے گروہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ منگول حکمران چنگیز خان کی ڈاکیومنٹری بنی. کینیا کے دارالحکومت نیروبی کا ویسٹ گیٹ شاپنگ سینٹر, جہاں دو سال قبل الشباب کے عسکریت پسندوں نے دھاوا بول کے 67 افراد کو ہلاک کر دیا تھا, خریداروں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.